بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله مولانا العظيم. کسی کو دینی کام کے لیے کسی علاقے میں بھیجا جائے تم کو الوداعی نصیحت کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اسی سنت پر عمل کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. احادیث میں ہے کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کے ایک علاقے میں گورنر بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو عجیب منظر تھا. حضرت معاذ اونٹنی پر سوار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں اور مدینہ میں کافی دور تک حضور چلتے رہے اور ان کو الوداعی نصیحت کرتے رہے جو حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. بہرحال آپ حضرات یہاں تشریف لائے پھر آ گیا اور یہاں محض دین اور قرآن کی نسبت پر آپ تشریف لائے. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے سفر کی تکلیف اٹھائی, گھر کا راحت آرام, کھانا پینا قربان کیا. جن جن بستیوں میں اور علاقوں میں آپ مقیم ہیں وہاں آپ کے متعلق جو دینی خدمات اور ذمہ داریاں ہیں اس کو عارضی طور پر کسی کو نائب بنا کے حوالے کیا اور پھر محض قرآن کی نسبت پر آپ یہاں تشریف لائے, میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہی اس عمل کے اوپر آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ آیت جو میں نے تلاوت کی یہ سب کچھ ہمارے لیے نصیحت ہے. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ کہ جب یہاں سے لوٹ کر کے اپنے اپنے علاقے میں آپ جائیں گے تو یہاں رہ کر کے جو طریقہ آپ نے سیکھا ہے قرآن مجید کی صحیح تعلیم کا, اس طریقے کے مطابق اپنے اپنے علاقوں کے اندر کام کرنا کہیے انشاءاللہ. جب آپ اس طریقے کے مطابق کام کریں گے تو سمجھو کہ یہاں کا آپ کا قیام وصول ہو گیا, فائدہ مند ہو گیا اور اس کے اچھے اثرات, اس کے اچھے ثمرات بچوں کو اور علاقے کے لوگوں کو انشاء اللہ العزیز حاصل ہوں گے. یہ سب سے پہلے آپ کے عزائم اور آپ کی نیت ہونی چاہیے. اس لیے کہ آپ جس طریقے سے بھی پڑھائیں گے وہ کوئی تو طریقہ ہوگا, چاہے وہ غلط ہو, نامناسب ہو, یا یہ کہ جیسا چاہیے ویسا نہ ہو, کوئی بھی تو طریقہ ہوگا جس طریقے سے ہم پڑھائیں گے. تو ہم وہ طریقہ اپنائیں جو طریقہ زیادہ فائدہ مند ہے امت کے بچوں کے مستقبل کے اعتبار سے, قرآن مجید کی تعلیم کے اعتبار سے جو طریقہ زیادہ فائدہ مند ہے, جس کے لیے آپ کو تکلیف دے کر کے یہاں بلایا گیا ہے, اس طریقے کے مطابق کام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بے شمار خیر اور بھلائیاں وجود میں آئے گی. اسی لیے آپ یہ پکے عزائم لے کر کے جائیں کہ یہاں جس طریقے سے آپ کو بتلایا گیا اسی طریقے سے آئندہ جا کر کے ہم لوگ یہ تعلیم کا تربیت کا کام انشاءاللہ کریں. اب دیکھیے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری باتیں اب تک ہمیں پورے طور پر سمجھ میں نہیں آئی, کمیاں رہ گئی. تو یہ زمانے میں تو استفادے کا, سیکھنے کا سہل اور آسان طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ اپنی جگہ سے ٹیلی فون کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, ویڈیو کالنگ کے ذریعے یہاں جو ماہرین ان سے آپ کانٹیکٹ کیجیے, رابطہ کیجیے, اور ان کو آپ پوچھیے کہ آپ باقاعدہ بورڈ پر ہمیں لکھ کر کے بتائیے, ہم ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے سیکھ لیں گے. غرض یہ کہ جب آپ عملی زندگی میں جائیں گے اور بچوں کو عملاً پڑھائیں گے تب آپ کے سامنے مشکلات آئے گی, الجھنیں آئے گی, تب آپ کو پتا چلے گا کہ ابھی یہ بات میرے اندر کمی ہے, ابھی مجھے یہ بات اور زیادہ سیکھنی چاہیے. تو آپ ویڈیو کال کر لیجیے, موبائل پر کال کر لیجیے, واٹس ایپ پر کال کر لیجیے, اور یہاں سے آپ سیکھیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں یہ جو نعمتیں دی ہیں, موبائل, انٹرنیٹ, واٹس ایپ, اس کا ہم صحیح استعمال کریں. اور صحیح استعمال یہ ہے کہ اس کو ہم دین کے کام میں لائیں, دین سیکھنے سکھانے کے کام میں لائیں, تو انشاءاللہ ان آلات کا, ان ذرائع کا صحیح استعمال ہوگا, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں اجر اور ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے. پہلے بھی میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ دین سیکھنے میں شرم نہیں, ہمیں اپنی دنیا کی ضروریات کبھی کسی کے سامنے سوال کرنے سے, ہاتھ پھیلانے سے اللہ ہمیں بچا کے رکھے, کسی کے سامنے اللہ ہمیں ہاتھ پھیلانے سے بچا کے رکھے, لیکن دین سیکھنے کے بارے میں کبھی شرم نہ, کبھی حیا نہ. جو بات بھی ہمیں پڑھانے کے دوران مشکل معلوم ہو فوراً فون کرو اور جو ہے آپ سیکھ لو. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ واٹس ایپ سے, ویڈیو کال سے میری سمجھ میں نہیں آیا, تو اپنے نورانی مکاتب کے اندر معاون مقرر ہے, لوگ ان کو نگران کہتے ہیں, ہم ان کو معاون کہتے ہیں. معاون ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت کے کام میں جہاں آپ کو ضرورت پیش آئے وہاں وہ آپ کی مدد کریں گے, وہاں وہ آپ کا تعاون کریں گے, اسی لیے ان کا نام معاون رکھا گیا ہے. کہ وہ نگران معاون ہے تعلیم اور تربیت کے کام میں, تو آپ اپنے معاونوں سے رہبری لیجیے. جب وہ آئے تو آپ ان کو کہیے کہ بھائی یہ بیان مجھ سے ابھی تک کما حق کہو بچوں کو میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں, آپ آج تشریف لائے ہیں تو یہ بچے ہیں, یہ بورڈ ہے, آپ ذرا ان کو صحیح سمجھا کر کے دکھائیے, میں بھی عملاً دیکھ لوں گا اور بچے بھی اس بیان کو حل کر لیں گے. پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو آپ نے ڈائری تو بنائی ہے, اس میں آپ لکھیے بھلاں بھلاں چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ایسی چند چیزیں جب جمع ہو جائیں تو آپ پھر سے ایک سفر کر لیجیے, یہ آپ کا گھر ہے, آپ آئیے پھر سے, جتنے دن ہو سکے یہاں قیام کیجیے, اور جتنی باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئی وہ آپ نے نوٹ کی ہوئی ہے تو اس نوٹ کو سامنے رکھ کر کے یہاں معلم سے ایک ایک چیز عملاً پوچھ لیجئے کہ بھئی یہ بیان سمجھ میں نہیں آیا تھا پھر سمجھائیے, یہ بیان سمجھ میں نہیں آیا تھا پھر سمجھائیے. اس طرح چند چیزیں لے کر کے آپ باقاعدہ سفر کر لیجئے, انشاءاللہ آپ کے آمد و رفت کے اخراجات جو سیکھنے سکھانے کی نسبت پر ہوں گے وہ انشاءاللہ نورانی مکاتب ہی سے دیے جائیں گے. لیکن یہ ساری تدبیریں میں اس لیے بتلا رہا ہوں تاکہ ہم صحیح کام کر سکیں, بچوں کی صحیح تعلیم کر سکیں. ان بچوں کو ہم صحیح تعلیم دیں گے اور ساتھ ساتھ میں ان کی صحیح تربیت کریں گے تو اللہ کے یہاں تو ثواب ملے گا ہی ملے گا, ہماری آخرت بھی بنے گی, جنت بھی انشاءاللہ بنے گی, اور دنیا کے اندر بھی یہ بچے ہمارا دل و جان سے اکرام اور اعزاز کریں. یہ جو طلبہ ہمارے پاس آتے ہیں ان طلبہ کے دل کے اندر ہماری عظمت اسی وقت صحیح معنی میں پیدا ہوگی جب ہم ان کی صحیح معنی میں تعلیم اور تربیت کریں گے. صحیح تعلیم اور تربیت سے ان کے دلوں کے اندر جو عظمت اور محبت پیدا ہوگی وہ کسی اور چیز سے پیدا نہیں ہو سکتی. میرے والد نے تقریباً 50 سال مکتب کا کام کیا, پورے 50 سال. اس وقت ان کے پاس پڑے ہوئے بے شمار مرد عورت یہاں بارڈولی میں بھی موجود ہیں اور دنیا کے کئی ملکوں کے اندر موجود ہیں, کیونکہ اس علاقے میں رواج ہے شادی کر کے بیرون چلے جانے کا. تو جو والد صاحب کے پاس بچپن میں پڑھے پھر شادی کر کے بیرونی ملک چلے گئے, انہوں نے تو کوئی بیرونی ممالک کے زیادہ اسفار کیے نہیں, مکۃ المکرمہ جاتے تھے اور ایکاد مرتبہ یہ ہماری مسجد اقصا ہے اس کے چندے کے لیے انگلینڈ تشریف لے گئے تھے, اس کے علاوہ کوئی سفر انہوں نے کیا نہیں. لیکن اللہ کی توفیق سے میں دنیا کے کئی ملکوں میں جاتا ہوں, جس ملک میں بھی جاتا ہوں ان کے پاس پڑے ہوئے لڑکے لڑکیاں, آپ تو سب بڑی عمر کے ہیں, کوئی 50 سال کا, کوئی 60 سال کا, کوئی 70 سال کا, کوئی بڑے مقام پر ہے, کوئی کس مقام پر ہے. جب تک والد حیات تھے میں سفر میں جاتا تھا تو سب سے پہلا سوال یہی کرتے تھے, ہمارے استاد خیریت سے ہیں, میں اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے جاؤں تو کیسا سفر رہا, وہ سوال بعد میں, لیکن اول سوال ہمارے استاد خیریت سے ہیں. اور جب میں ان ملکوں سے واپس لوٹ کے آتا تو مجھے کہتے ہیں استاد کے لیے ہدیہ لے جانا ہے, یہ چیز استاد کے لیے لے جانی, آپ لے جاؤ گے. یہ دیکھیے, میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ان بچوں کو اگر ہم نے صحیح تعلیم دی, صحیح تربیت دی, تو اس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر آپ کی جو عظمت, آپ کی محبت, آپ کا اکرام جو ہوگا وہ دنیا کی کسی اور چیز کے ذریعے سے پیدا نہیں ہو سکتا. وہ جب یہ دیکھ لیں گے کہ یہ مجھے صحیح دین دے رہے ہیں, صحیح تعلیم دے رہے ہیں, صحیح تربیت دے رہے ہیں, تو آپ کا دل و جان سے ہمیشہ کے لیے اکرام اور اعزاز کا معاملہ کریں گے. ایسے ایسے ان کے تلامذہ ہیں کہ جو ظاہری اعتبار سے بڑے فاسق و فاجر قسم کے بھی ہے لیکن ان کے پاس پڑے ہیں, تو جب کبھی بھی ان کا نام آتا ہے یا ان کا تذکرہ آتا ہے تو وہ چاہے داڑھی منڈواتے ہیں, دوسرے بھی غلط کام کرتے ہیں, لیکن جب بھی والد کا نام آتا ہے فوراً وہ حساس بساس ہو جاتے ہیں, ہمارے استاد کی بات چل رہی ان کا لہجہ بدل جاتا ہے اور وہ پورے کرام سے نام بھی لیتے ہیں اس وقت بھی. تو یہ میں آپ کو گڑ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہماری صحیح تعلیم اور تربیت کا اللہ کے یہاں تو اجر ملے گا ہی ملے گا, لیکن یہ تلامذہ ان کے دلوں کے اندر ہمارے لیے کرام, عزت, محبت کا مقام پیدا ہوگا. اسی لیے ہم پوری فکر اور کڑھن کے ساتھ طلباء کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنے. ایک درخواست میری آپ سے یہ ہے کہ ان طلباء کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرو, جیسے ہم اپنی سگی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں. مکتب میں پڑھنے کے لیے آنے والا ہر ہر بچہ ہماری روحانی اولاد ہے, آپ ان کے لیے دل و جان سے دعا کیجیے. استاذ کی دعا اللہ تعالیٰ طلباء کی ترقی کا اس کو ذریعہ بنا دے, جیسے ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں تو اساتذہ روحانی باپ ہیں, آپ ان کے لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کیجیے تو دعا کی برکت سے ان بچوں کی تعلیم میں ترقی آئے. اپنے ان کے اندر بھی کچھ مکتب ہیں تو وہاں کچھ اساتذہ ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کے لیے پابندی سے دعا کرتے ہیں روزانہ. کہ میری دو رکعت صلاۃ الحاجہ ہوتی ہے بچوں کے خاطر, میرے پاس پڑھنے والے بچوں کے خاطر میں دعائیں کرتا ہوں. پھر امتحان کا موقع آتا ہے تو وہ اساتذہ کرام اپنے بچوں کی نیت سے منتیں مانگتے ہیں کہ میری جماعت میں جتنے بچے مثالی آئیں گے میں اتنی جو ہے صلاۃ شکرانہ پڑھوں گا, ہر بچے پر دو رکعت صلاۃ شکرانہ, اس کی وہ لوگ منت مانتے ہیں باقاعدہ. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک سگے ماں باپ سے بھی زیادہ یہ اساتذہ ان بچوں کے ساتھ شفقت کرتے ہیں, تو ان کے پاس پڑھنے والے بچے اتنے عمدہ بنتے ہیں, ایسے مثالی ممتاز بنتے ہیں کہ دوسرے مکتب والے رشک کرتے ہیں کہ دیکھیے بچے کتنا اچھا پڑھتے ہیں. تو اس میں استاد کی محنت کا بھی دخل ہے اور استاد نے جو ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا اس کا بھی دخل ہے. اسی لیے میں آپ سب سے بہت ادب سے کہوں گا کہ آپ اپنے پاس پڑھنے والے طلباء کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیجیے. آپ کی یہ دعائیں ان بچوں کو ترقی کرائے گی, آگے بڑھائے گی, اور اللہ تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم کو اجر ملے گا. ساتھ ساتھ میں ایک درخواست آپ سے بھی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے علاقے کی جس بستی میں آپ ہیں وہاں کی تمام دینی فکروں کو اپنے اوپر اوڑھ لیں. ہم اپنے آپ کو 3 گھنٹے کا مکتب کا ملازم نہ سمجھے, 5 وقت کی امامت کا ملازم نہ سمجھے, ہم یہ سمجھے کہ جس بستی کے اندر ہم ہیں وہاں کی تمام دینی ذمہ داری میرے اوپر ہے. مثلا گش کا دن ہے تو آپ گش کرا دیجیے, تعلیم کرا دیجیے, موقع موقع سے ان کو نصیحت کیجیے. جیسے ابھی محرم کا مہینہ آئے گا تو آپ بتائیے لوگوں کو بھائی تعزیہ غلط کام ہے, یہ جو ہے اسلامی کام نہیں ہے, عاشورہ میں 2 دن روزے رکھنا سنت ہے. اس طرح یعنی جو موقع آئے اس موقع کے مطابق آپ اپنی بستی کے اندر دینی رہنمائی کیجیے. کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو جائے آپ خوشی خوشی جائیے, اذان دیجیے, اقامت کی دیجیے, بچے کی تحنیک کر دیجیے. کسی کا انتقال ہو جائے آپ پہنچ جائیے, میت کو غسل دیجیے, کفن دیجیے, دفنانے میں مدد کیجیے. غرض یہ کہ بستی کے جو دینی کام کاج ہوتے ہیں یہ سارے کام کاج ہم اللہ کے لیے کریں. وہاں ہم یہ نہیں سوچیں کہ مجھے تو امامت ہی کی تنخواہ ملتی ہے, مجھے مکتب ہی کی تنخواہ ملتی ہے, یہ کام میرا نہیں, یہ کام میری ذمہ داری میں نہیں آتا ہے, تو پھر آخرت کے لیے کیا ہمارے لیے؟ اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں آخرت کے لیے کر رہے ہیں, لہذا اپنی اپنی بستیوں کی تمام دینی فکریں ہم اوڑھ لے گئے. شادی آ رہی تو سمجھائیے کہ بھائی سادگی والی شادی کرو, خرافات مت کرو, نکاح جا کے آپ پڑھا دیجئے, مرد عورت کا مجمع آپ الگ کروائیے, کسی کے یہاں بچہ ہو تو کہ بھائی اس کا عقیقہ کروائیے, ختنہ کرائیے, اس طرح کے کام, اس کی رہنمائی ہم بستی والوں کی اپنی فکروں کے ساتھ کرنے کا اہتمام. ساتھ میں جن محلوں میں جن گاؤں میں آپ ہے وہاں اطراف و جوار میں بھی آپ کی کڑی نظر رہنی چاہیے کہ بھائی مسلمان ہے لیکن اب تک وہاں نماز کا نظام نہیں ہے, مسلمان ہے اور اب تک مکتب کی تعلیم کا نظام نہیں. دیکھو جہاں ایسا نظام قائم نہیں ہوتا ہے وہیں پر ارتداد کا فتنہ آتا ہے. ارتداد کا فتنہ جمے جمائی بستیوں میں نہیں آتا, ارتداد کا فتنہ ایسی جگہوں پر آتا ہے جہاں پر مکتب نہیں, نماز کا نظام نہیں. زیادہ تر ارتداد ایسی جگہوں پر آتا ہے. اسی لیے آپ حضرات کو میں خاص درخواست کروں گا کہ آپ جہاں بھی ہیں وہاں اطراف میں علاقے میں دیکھتے رہیں کہاں مسلمان ہیں اور اب تک جو ہے وہاں مکتب مدرسہ نہیں ہے, تو آپ اپنے جون کے ذمہ دار کو کہیے, جون کے ذمہ دار مرکز کے ذمہ داروں کو کہیں گے اور وہاں پر انشاءاللہ مکتب قائم کرنے کی فکر کی جائے گی, تو آپ کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بن جائے گا کہ آپ کی فکروں سے ایک نیا مکتب قائم ہو گیا, ایک نئی جگہ پر دین کی تعلیم شروع ہو گئی, ایک نئی جگہ نماز کا ماحول بن گیا اور آپ کے لیے ثواب اور اجر کا ذریعہ بن جائے گا. اور دیکھیے اس میں ایک خاص چیز کیا کرنی, اس وقت امت کے بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جو پڑھنے آتے نہیں. دو طرح کے بچے ہیں امت میں, ایک وہ والیوں کے بچے جن کی والیوں میں فکر ہے اور وہ خود فکروں سے بچوں کو مکتب میں بھیجتے ہیں, اور دوسری قسم وہ والی ہے کہ جن کو دین کی تعلیم کا کوئی فکر نہیں ہے, وہ تو بس آنکھ بند کر کے اسکول ٹیوشن اسی کے چکر میں لگے رہتے ہیں. تو ہمیں ان لوگوں میں جن میں طلب نہیں ہے ایسے لوگوں میں جا کر کے ان کی ذہن سازی کرنی ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجو, مدرسے میں بھیجو, یہ قرآن سیکھ لیں گے, مسائل سیکھ لیں گے, ان کا ایمان بچ جائے گا, ان کا دین بچ جائے گا, یہ بچے آپ کو آخرت میں کام آئیں گے. تو ایسے والیوں کو جا کے سمجھانا اور ان کے بچوں کو لانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے, ثواب ہے ہمارے اندر اس کے واسطے. اور یہ نبیوں کا طریقہ ہے, نہج نبوت اس کو کہتے ہیں کہ جن میں طلب نہیں ہے ایسے لوگوں کے پاس جا کر ان کے اندر دین کی طلب پیدا کرنا, یہ ہے نہج نبوت. لہذا آپ اپنی بستیوں میں ڈھونڈیے باقاعدہ کہ کون سی مسلمان فیملی ہے, مسلمان گھرانہ ہے. آج کل یہ جو اپارٹمنٹ بنتے ہیں, فلیٹ بنتے ہیں, نئی کالونیاں بنتی ہیں, نئی جھپڑ پٹیاں بنتی ہیں, اسی طرح یہ جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں وہ تبادلہ کر کے آتے رہتے ہیں, تو ان کے بچے دین کی تعلیم سے بہت دور رہتے ہیں. تو ان کو آپ باقاعدہ تلاش کیجیے اور تلاش کر کے ان کی تعلیم کا نظام بنائیے. ان کو مکتب میں جوڑ سکتے ہو یا وہیں مکتب قائم ہو سکتا ہو, تو اس طرح بے طلب لوگوں کے اندر جا کر کے ان کے اندر دین کی تعلیم کی طلب پیدا کرنا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک طریقہ ہے. تو ایک کام تو جو ہے یہ ہمیں کرنا ہے جا کر کے, ساتھ ساتھ میں غیر حاضری جو ہوتی ہے تو غیر حاضری کی تلافی کیسے کرنی؟ اس کے لیے بچوں کو پڑھانے کا طریقہ میں پورا مضمون لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ ان بچوں کے گھر پہنچ جائیے یا کم سے کم فون کیجیے. میرے مرحوم والد کا یہی طریقہ تھا, پہلے یہ موبائل نہیں تھے, سادے لینڈ لائن فون تھے اور اس میں بھی چارج لگتا تھا. اب اگر کوئی بچہ غیر حاضر رہتا تو والد صاحب خود فون کرتے تھے ان کے گھر کہ بھائی آج آپ کا بچہ پڑھنے نہیں آیا تھا, خود فون کرتے تھے اور پھر کسی بھی نماز کے بعد اس کے گھر پہنچ جاتے تھے کہ بھائی آج بچہ پڑھنے نہیں آیا تھا. اب عام متن عذر کیا ہوتا ہے, بیماری کا کہ بیمار تھے. تو عملیات کے بھی بڑے ماہر تھے تو کیا کرتے تھے, لاؤ پانی لاؤ میں دم کر کے دیتا ہوں اس کو پلاؤ, آج پانی پلاؤ اچھا ہو جائے گا, کل صبح مکتب بھیج دیتا. کوئی عذر ہی نہیں رہتا تھا. کبھی کہتے تھے کہ اس کو نظر لگی ہے, لاؤ مرچی لاؤ میں وہ مرچی دم کر دیتا ہوں اور وہ مرچی سے نظر اتارنے کا جو عمل ہے وہ کر کے آتے تھے. غرض یہ کہ وہ والی بھی ڈرے رہتے تھے کہ اگر بچہ پڑھنے نہیں جائے گا تو مولانا گھر آنے ہی والے یا کم سے کم فون آنے ہی والا ہے, تو اس سے والی بھی سہمے ہوئے رہتے تھے اور بچوں کو بھیج دیا. اب دیکھیے یہ شفقت دیکھیے کہ جو بچے غیر حاضر رہے ہوئے ان کے گھر پر ٹیلی فون کرنا اپنے خرچ سے, یہ استادانہ شفقت ہے, تعلیم کی فکر ہے. پھر موقع پا کر کے ان کے گھر پہنچ جانا اور جا کر کے ان کی جو رکاوٹ ہے کہ بھائی کیوں نہیں آئے تھے, وہ سوال کر کے اس رکاوٹ کا حل. بعض مرتبہ کبھی کوئی کہہ رہے کہ شادی میں گئے تھے تو وہ تنبیہ بھی کرتے تھے کہ بھائی شادی کی وجہ سے قرآن کی تعلیم کا نقصان, یہ تو مناسب نہیں ہے, اس طرح جا کر کے لوگوں کو سمجھاتے تھے. تو غیر حاضری کو قابو میں کرنے کا بہترین طریقہ, آپ ان کے والیوں کو فون کیجیے, آپ ان کے گھر کی ملاقات لیجئے اور جن اسباب کی بنیاد پر انہوں نے غیر حاضری کی ہے ان اسباب کو حل کیجئے تاکہ جو ہے یہ بچے پوری حاضری دے دیں. میرے کہنے کا حاصل کیا ہے, ہمیں طالب العلم بننا ہے, طالب العلم بننا ہے کہ طالب علم کے ہم طالب ہیں, یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پڑھے. دیکھو ہمیں بادل بن کے برسنا ہے, یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمیں کنواں بن کر ایک جگہ بیٹھے رہنا ہے کہ جس کو پیاس لگے گی وہ آئے گا, نہیں, ہمیں بادل بن کر کے برسنا ہے. اور حدیث شریف کے اندر فائدے والے علم کی مثال بادل سے, مثل الغیث کہ بادل وہ جا جا کر کے برستا ہے, کھیتوں پر بھی برستا ہے, آبادیوں پر بھی برستا ہے, جنگلات پر بھی برستا ہے, یہاں تک کہ ندی اور سمندر پر بھی برستا ہے بادل جا کر کے. تو ہمیں تو بادل بن کر کے برسنا ہے, یہ نہیں سوچنا ہے کہ جو آئے گا اسی کو پڑھانا ہے, نہیں, جو نہیں پڑھتے ہیں جن میں طلب نہیں ہے ان میں طلب پیدا کر کے ہمیں ان کو پڑھانا ہے. تو انشاءاللہ العزیز بہت سو کو ہم دینی فائدہ اپنے علم کے ذریعے سے پہنچا سکیں گے. اور میں جب بھی جون کے جوڑوں میں آتا ہوں سالانہ سفر میں تو ہم یہ ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی اپنی کلاسوں سے بچوں کو تیار کر کے کسی دارالعلوم میں حافظ عالم مفتی قاری بنانے کے لیے بھیجو. یہ چیز ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے. اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمارے ترغیب دینے سے کوئی بچہ حافظ عالم قاری مفتی بن گیا تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا, ہمارے لیے ثواب کی چیز ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ اس بستی کے مقامی حفاظ و علماء تیار ہو جائیں گے, آئندہ ہمارا کام آسان ہو جائے گا, آئندہ کے لیے ہمارے لیے سہولت ہو جائے گی کہ مقامی علماء تیار ہو گئے, مقامی مدرس تیار ہو گئے, مقامی حفاظ تیار ہو گئے, بستیوں کو سنبھالنے والے تیار ہو گئے. اسی لیے ہر کلاس میں سے ہر سال آپ ذہن سازی کر کے بچوں کو بڑے اداروں میں حافظ عالم قاری مفتی بنانے کے لیے بھیجیے. تو انشاءاللہ العزیز یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. رمضان سے پہلے آنند کے قریب موگر جانا ہوا تھا, تو وہاں کچھ بچے حافظ ہوئے تھے, اس کی دعا تھی. تو موگر کے ایک مفتی صاحب ہیں, وہ اپنے نورانی مکاتب کے اس وقت بڑے اونچے مقام پر ہیں, حدیث بھی پڑھاتے ہیں مشکاۃ شریف وغیرہ, اور یہ جو اپنی ترتیب ہے اس کے بڑے ماہر ہیں. کل آئیں گے مفتی شکیل صاحب, کل وہ تشریف لائیں گے. تو وہاں جب میں گیا حفظ کے جلسے میں, تو ایک وہاں کے مولانا صاحب کے بارے میں تعارف کرایا گیا کہ وہاں یہ مولانا صاحب 40 سال سے ہماری بستی میں خدمت کرتے ہیں. کہا پہلے یہ سائیکل پر سفر کر کے آتے, پھر انہوں نے محنت کر کے مکتب سے بچے تیار کیے اور دارالعلوم بھیجے. تو وہ مفتی شکیل صاحب کے لیے کہہ رہے تھے کہ جب میں نے ان کے والی کو سمجھایا کہ ان کو مدرسے میں بھیجو, تو کہا ٹھیک ہے, والی راضی ہو گئے استاد کے سمجھانے پر. تو کہا بچے کا سارا سامان, اس وقت وہ چھوٹے تھے, کہا میں نے اپنے کندھے پر اٹھایا استاد کے لئے, اور میں موگر سے اس زمانے میں آنند آئے, پھر آنند سے دوسری بس لی, بھروچ گئے, بھروچ سے تیسری بس پکڑی, سپون مدرسے گئے, بس اسٹاپ اتر کر کے سارا سامان اٹھا کر بچے کو لے کر مدرسے میں گئے, اور وہاں لے جا کے داخلہ کرایا, پھر بچے کی نگرانی کی. اب وہ بچہ عالم بن گیا, مفتی بن گیا, مسائل لکھ رہا ہے, لوگوں کو حدیث پڑھا رہا ہے. تو وہ مکتب کے استاد کے نام اعمال میں صدقہ جاریہ ہو گئے. وہ مکتب کا استاد تو بیچارہ سیدھا سادہ, عربی پڑھانے کی استعداد بھی نہیں اس کے اندر, لیکن اس کی محنت سے عربی پڑھانے والے علماء تیار ہو گئے, حدیث تفسیر پڑھانے والے علماء تیار ہو گئے. تو استاد کے لیے صدقہ جاریہ بن گئے. تو ہم اس طرح محنت کریں گے تو ہمارے پاس پڑھنے والے طلباء میں سے بڑے بڑے علماء, مفتیان کرام, حدیث پڑھانے والے تیار ہو سکتے ہیں. اسی لیے آپ اس کی خصوصی فکر کریں. عالم کی مثال بہتے ہوئے پانی کی طرح, پانی بہتا ہے تو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ بھائی لوگ سینچائی کریں گے, پینے کے لیے پانی مٹکے میں بھر لیں گے, بہت فائدہ ہوگا, ہم بھی حرکت میں رہیں گے. حرکت میں رہیں گے تو ہماری علم اور فکروں سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا. اسی لیے ہمیں بہنے والے پانی کی طرح مسلسل حرکت میں رہنا ہے, تو ہمارے علم کے ذریعے لوگوں کو انشاءاللہ فائدہ جاری ہوگا. اور دیکھیے, ہمیشہ ایک بات ذہن کے اندر رہے کہ آپ ایسی ایسی بستیوں میں رہتے ہیں کہ وہاں ہر وقت نگرانی کرنا ناممکن. ہر وقت نگران کا آنا اور نگرانی کرنا ناممکن ہے, لیکن ہر وقت یہ سوچو کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, بستی کا کوئی متولی چشتی ہمیں دیکھے نہ دیکھے, معاون نگران آوے نہ آوے, جون کے ذمہ دار آوے نہ آوے, لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر بستی میں دیکھ رہے ہیں. علم یعلم بأن اللہ یرا, بس اللہ تو دیکھ رہے ہیں اور معاملہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہے. جب یہ سوچیں گے, اللہ کا دھیان ہوگا, تو وقت پر مدرسے میں جانا ہمارے لیے آسان ہوگا کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور یہی تصور ہوگا تو ہم وقت کا پورا دے کر کے اطمینان سے کلاس سے نکلیں گے. تو ہر وقت یہ سوچو کہ ٹرسٹی متولی نگران ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دیکھتے ہیں, اور ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہاں ہمیں جب حاضری ہوگی, ثم لتسألن يومئذ عن النعیم, آپ جانتے ہیں کہ یہ تاکید سے کہا گیا کہ نعمتوں کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہوگا، اور قرآن کی تعلیم کی سعادت یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اس کا حق ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا. تو ہر جگہ معاون، نگران، ٹرسٹی، متولی کا ٹینشن چھوڑ دو اور اللہ تعالی کو جواب دینا ہے، یہ ٹینشن اپنے اندر پیدا کر لو، تو پھر ہمارے لیے پابندی کرنا آسان، ہمارے لیے اصول ضوابط پر عمل کرنا آسان. میں آپ تمام حضرات کا بہت بہت مشکور ہوں، شکر گزار ہوں آپ حضرات یہاں تشریف لائے، جو کچھ سیکھا ہے آپ اس کو تازہ کرتے رہیں، اور جو کمی ہے آئندہ بھی اس کی تلافی کرتے رہیں، اور یہ عزائم لے کر کے جائیں کہ امت کی موجودہ اور آنے والی نسلوں کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت ہمیں کرنی ہے. حق تعالی آپ کے یہاں کے قیام کو قبول فرمائے، اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بناوے. اس طرح جا کر کے کام کرو کہ یہ 15 دن کا قیام آپ کی دنیا کی بھلائی کا بھی ذریعہ بنے اور آپ کی آخرت کی بھلائی کا بھی ذریعہ بن جائے. میں تو ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں اللہ کا احسان مانو، کورونا میں کتنے لوگ چلے گئے، کتنے لوگ انتقال کر گئے، جوان جوان، ہٹے کٹے، تندرست. اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی عطا فرمائی، زندہ رکھا، سلامت رکھا، اس کا اللہ تعالی کا احسان مانو کہ خدا نے ہماری زندگی باقی رکھی. تو اب اس زندگی سے فائدہ اٹھا لو، اور پتہ نہیں کب کس کی موت آ جائے ہم نہیں کہہ سکتے، کوئی نہیں کہہ سکتا کس کی موت کب آ جائے. اپنے ایک استاد بیوی کے ساتھ نوساری گئے ہوئے تھے، نوساری ایک شہر ہے یار، وہاں سے واپس لوٹ رہے تھے تو گاڑی چلاتے چلاتے بیوی کو کہہ رہے کہ مجھے سب اندھیرا اندھیرا نظر آ رہا ہے. تو بیوی نے کہا گاڑی سائڈ پہ رکوا دو، تو گاڑی سائڈ پہ رکوائی، انتقال ہو. اب چالو گاڑی میں اگر یہ حادثہ ہوتا تو بیوی کی جان بھی خطرے میں ہو جاتی. اللہ تعالیٰ کو بیوی کو زندگی دینا مقدر میں تھا، تو انہوں نے بیوی کو یوں کہا اور گاڑی رکوائی اور انتقال کر. اسی لیے کون کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری عمر کتنی باقی ہے، اسی لیے جو عمر زندگی باقی ہے اس کو بھلائی اور نیکی کے کام میں لگاؤ اور اچھے کام کرو. سورہ منافقین کی جو آخری آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا، پڑھو کیا آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون. یہ دنیا ہمیں غافل نہ کر دے وے. لا تلیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہ دنیا کا شغل ہمیں آخرت کمانے سے غفلت میں نہ ڈال دے. بھائی خیر کن اے فلاں وہ غنیمت شمار عمر جاں پیش کر کے بانگ برایت کے فلاں نہ مان. اے بھائی عمر کی جو زندگی ملی ہے اس کو غنیمت سمجھو، اعلان ہونے سے پہلے کہ فلانا آدمی باقی نہیں رہا، اس سے پہلے پہلے کچھ کام کر لو. اسی لیے دنیا کے چکروں کے اندر اپنی عمر عزیز کو ضائع مت کرو. وہ انفقو مما رزقناکم، اللہ نے جو دیا ہے اس کو خرچ کرو. اللہ نے ہمیں علم دیا، اللہ نے ہمیں بچوں کو پڑھانے کا موقع دیا، اللہ نے جوانی اور تندرست دی، اس کو لگاؤ امت کے بچوں پر، قرآن کی تعلیم پر. مالدار دولت لگاوے ہم اپنا علم اور اپنی صلاحیت اور اپنا وقت لگاوے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. موت آنے سے پہلے, موت آئے گی تو کہے گا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دو, اور پڑھا لو اور پڑھا لو. کہیں گے کہ نہیں, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اسی لیے میرے بزرگوں, میں بہت ادب سے درخواست کرتا ہوں, اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کو کام میں لاؤ, اس کو قرآن کی خدمت میں لگا. یہ جذبہ رکھو کہ آخری سانس تک قرآن پڑھانا ہے. ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیم سے لگے ہوئے ہو, اس حال میں موت آئے. بھائی دنیا تو جو کباب کھاتے ہیں نا ان کی بھی گزرتی ہے, اور جو دال کھاتے ہیں ان کی بھی گزرتی ہے. خوش نصیب وہ ہیں جو دین کا کام کرتے کرتے چلا جاوے. اسی لیے بھائی کچھ دین کے کام میں اپنا وقت لگاؤ. میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ لوگ بڑی قربانی دے کر کے یہاں تشریف لائے. اللہ آپ کی قربانیوں کو بے انتہا قبول کرنا. آپ کے گھر والوں نے بھی بڑی قربانی دی کہ بچوں کو سنبھالا, آپ کی غیر حاضری میں آپ کے گھر کے سارے مسائل, اور پھر آپ کو یہاں فارغ کر کے بھیجا. اللہ آپ کی اہلیہ, آپ کے گھر والوں کی قربانی کو بھی بے انتہا قبول فرمائے. میں اعتراف کرتا ہوں کہ جو راحت, جو آرام, جو کھانا آپ کو گھر میں ملتا ہے, یقیناً وہ یہاں نہیں ملا. میں آپ اعتراف کرتا ہوں, لیکن آپ نے یہ جو کچھ دکھ سکھ اٹھایا وہ قرآن اور دین کے لیے اٹھایا, تو اس پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اجر عطا کریں گے. جو کمی کوتاہی رہی میں معذرت چاہتا ہوں آپ تمام حضرات سے. یہ آپ کا گھر ہے, آپ بار بار تشریف لائیے, یہاں قیام کیجئے, مزید علمی ترقی کیجئے. انشاءاللہ العزیز یہ تعمیر مکمل ہو جائے گی تو رہائش کی سہولت بھی بہت زیادہ ہو جائے گی, اور زیادہ راحت آرام جو ہے آنے والے مہمان کو ہم پہنچا سکیں گے. میں آپ حضرات کا ممنون مشکور ہوں. بس یہی ہے کہ جو طریقہ یہاں سیکھا اس طریقے پر آپ حضرات جا کر تعلیم اور تربیت کا کام کریں گے پوری محنت کے ساتھ, پوری جدوجہد کے ساتھ, پوری نہمات کے ساتھ. اور ہمیشہ ایک ہی بات, اللہ کے لیے کرنا, اللہ کے لیے کرنا, بس اللہ کی رضا کے واسطے کرنا, تاکہ آخرت میں میرا اور آپ کا شمار قرآن کے خادموں میں ہو جائے, قرآن کے خادموں میں ہو جائے. اہل القرآنی ہم اہل اللہ و خاصته. قرآن کے جو خادم ہیں وہ تو اللہ کے گھر والے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں. تو کل قیامت کے میدان کے اندر ہم کو یہ اعزاز ملے, یہ قرآن کے خادم ہیں, یہ قرآن کے خدمت کی برکت سے اللہ کے اہل میں ہیں, اللہ کے خاص بندوں میں ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن یہ سعادت نصیب فرمائے. سالمن غانیمن اللہ آپ کو دنیاوی اوطان واپس پہنچاوے, اور اللہ ہمیشہ عافیت کے ساتھ رکھے, اور اللہ تعالیٰ عمر میں بھی برکت عطا فرمائے, اللہ دنیاوی ضروریات بھی خزانے غیب سے پوری فرمائے. ایک چیز یاد رکھ لینا, جس نے اخلاص سے قرآن کی صحیح تعلیم دی وہ دنیاوی مسائل میں کبھی پریشان نہیں ہوگا. جس نے اخلاص سے قرآن کی صحیح تعلیم دی کبھی بھی دنیا کے معاملے میں اللہ اس کو تکلیف میں نہیں ڈالیں گے. آپ کر کے دیکھ لیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم نے تو تجربہ کیا, اور الحمدللہ ہمارا بھی یہی تجربہ ہے, اخلاص سے قرآن کی صحیح تعلیم دو کبھی بھی دنیا میں مالی تکلیف نہیں آئے گی. ہم پڑھاتے ہیں آخرت کے لیے, لیکن اس کے نتیجے میں دنیا کا فائدہ بھی ہوگا. لوگ بھینس پالتے ہیں دودھ کھانے کے لیے, لیکن گوبر بھی ملتا ہے جو چولہا جلانے کے کام میں آتا ہے. تو ہم یہ پڑھنے پڑھانے کا کام کریں گے آخرت کے لیے, لیکن گوبر دنیا بھی ملنے ہی والی ہے. اخلاص سے صحیح تعلیم دو کبھی بھی مالیات کی تکلیف نہیں آئے گی. آپ تجربہ کر کے دیکھ لو قرآن کی برکت سے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ سعادت عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ حضرات یہاں تشریف لائے, یہاں قیام کیا,